طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تو گویا کہ آیت کریمہ کے اندر یہ تاکید کے انداز میں عہد کا تذکرہ ہے، امر اور حکم کے انداز میں، اسی لیے اس کو عہدنا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امر میں اصل ہے، اسماعیل علیہ السلام ضمن کے اندر ہے. ہم نے ان دونوں کو حکم دیا، ان بی ان کے معنی کے اندر ہے، کہ میرے گھر کو تم دونوں کو پاک کرنا ہے. طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ظاہری معنوی. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت معنویہ مراد لی، کہ بتوں کو ہٹاؤ وہاں سے. دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں طہارت ظاہری بھی مراد ہے، یعنی باطنی اور ظاہری، معنوی اور حقیقی، دونوں طرح کی گندگیوں سے بیت اللہ کو پاک کرنا مراد ہے. یعنی وہاں پر بت نہیں ہونا چاہیے، وہاں کچرا میل کچیل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے گھر میں گندگی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کا اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا. دراصل اس وقت کے اوپر کعبۃ اللہ تھا نہیں، صرف اس کی بنیادیں تھیں. اور کعبۃ اللہ کو طوفان نوح کے زمانے میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، بنیادوں کے اوپر گرد غبار مٹی وغیرہ جو ہے پڑی ہوئی تھی، اور گرد غبار مٹی کے نیچے وہ بنیادیں چھپی ہوئی تھی. اب پہلا کام یہ تھا کہ وہ گرد غبار صاف کرو، بنیادوں کو کھولو اور اس کے اوپر تعمیر کرو، یہ کام پہلا تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے وہ مٹی صاف کی، یا کوئی تیز ہوا چلی جس کی وجہ سے سارا ریت گرد و غبار اڑ گیا اور جو ہے بنیادیں اس کی کھل گئی، اور اس کے اوپر پھر باپ بیٹے نے تعمیر نو شروع فرمائی. تو ان طہر بیتی للطائفین، چونکہ طواف ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں دوسری مسجدوں میں نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس عمل کو آیت میں مقدم کیا گیا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. باقی دوسرے جو اعمال ہے وہ تو دنیا کی کسی بھی مسجد کے اندر کرنا ہونا ممکن ہے. والعاکفین یعنی جو لوگ وہاں پر اعتکاف کرنا چاہیں، المقیمین فی وہاں جو ہے مقیم لوگ یعنی مکہ کے باشندے لوگ، والرکع السجود اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آوے، رکو سجدے کے لیے آوے، ان لوگوں کے لیے کعبہ اور مسجد کعبہ کو تیار کرو، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. خود ابراہیم علیہ السلام معمار بنے اور آپ کے صاحبزادے نے مزدوری کا کام کیا، پتھروں کو اٹھا اٹھا کر کے لانا، مسالہ کانکریٹ تیار کرنا، یہ کام کے اندر حضرت اسماعیل پورے طور پر اپنے والد کے ساتھ جو ہے معاون رہے. جی،
اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کے طواف دونوں میرے گھر کو پاک صاف کر کے بتوں سے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور جو مکہ میں مقیم ہے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع اور راکعوں کی جمع ہے اور سجود ساجد کی جمع ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا المكان بلدا آمنا جاء أمني وقد أجاب الله دعاه فجعله حرما لا يشرك فيه له إنسان ولا يجوع فيه أحد ولا يصاد صيد ولا يفتر خلاه وارزق أهله من الثمرات. وقد
فعل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور بلدن نکیرہ یہ بتلاتا ہے کہ اس زمانے کی دعا ہے، جب ابھی کا مکہ مکمل شہر کے طور پر بسا نہیں تھا، غیر آباد بنجر آبادی تھی، کوئی انسان وہاں رہتا نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو آپ امن والا بنا دیجئے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کو اللہ نے حرم بنا دیا، یعنی قابل احترام بنا دیا۔ حرم کا معنی، لہذا اس میں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جاتا، خون نہیں بہایا جاتا یعنی کوئی انسان کسی انسان کو قتل نہ کرے، کوئی انسان کسی انسان کو زخم نہ پہنچاوے، جسمانی ایذا نہ پہنچاوے، ایسا ہم نے اس کو قابل احترام بنا ڈالا۔ اس لیے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ کوئی آدمی حدود حرم سے باہر قتل عمد کرے اور پھر حرم کے اندر پناہ لے لے، تو بھی حرم کی حدود کے اندر اس قتل عمد کرنے والے سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کھانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ وہ تنگ ہو کر حرم کی حدود سے باہر نکلے، اس کے بعد اس کے اوپر قصاص جاری کیا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے جرم کیا ہے حرم سے باہر اور پھر حرم کے اندر آیا، اس وجہ سے اس کو قصاصاً حرم کے اندر قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے حرم کو اپنی پناہ گاہ بنایا ایک غلط کام کے واسطے، اسی لیے اس کو امن نہیں دیا جائے گا اور حرم کے اندر قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے حرم کے اندر جو ہے کسی کو قتل کیا حدود حرم کے اندر، تب تو ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے جب خود حرم کی حدود کا پاس نہیں رکھا تو ہم بھی اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اس نے حدود حرم میں کسی کو قتل کیا تو ہم بھی اس کو قصاصاً قتل کر ڈالیں گے، اس میں سب ائمہ متفق ہیں۔ اور حرم کے اندر ظلم نہیں ہوگا کسی پر، حرم کا شکار بھی نہیں ہوگا، حرم کی گھاس بھی اکھاڑی نہیں جائے گی، تر و تازہ تازہ جو گھاس ہوتی ہے وہ اکھاڑی نہیں جائے گی۔ ورزق اہلہ من الثمرات، دوسری دعا، اے اللہ آپ مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ مکہ کو پھلدار علاقہ بنا دیجئے، مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دیجئے، یعنی روزی مقصود ہے، وہاں اگے مقصود نہیں ہے۔ اور یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محتاط دعا ہے، اسی لیے کہ اگر مکہ کو گلزار بنانے کی دعا کرتے تو آپ کی اولاد کاشتکاری میں باغ کاری میں مبتلا ہو کر کے دنیا دار بن جاتی، اسی لیے آپ نے بڑی محتاط دعا مانگی، اللہ ان کو آپ روزی دینا، چاہے روزی دنیا میں کہیں سے بھی آوے ان کو آپ روزی دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی، اس لیے کہ مکہ کو آباد کرنے کی دعا تھی وہ اقامت صلات کے لیے، نہ کہ پھلدار باڑی بنانے کے واسطے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ تو عبادت کا مرکز بنے گا، یہ اس لیے نہیں آباد ہوگا کہ یہاں لوگ جو ہے کاروبار کرے، تجارت کرے، کھیتی باڑی کرے، اس کے لیے نہیں۔ یہ محتاط دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی، تو ربنا ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ آپ مکہ والوں کو پھلوں سے روزی دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کام کیا کہ پھلوں کی روزی مکہ والوں کو دی۔ بنقل الطائف من الشام الی، کیسے اللہ کا وعدہ پورا ہوا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے طائف کو منتقل کیا ملک شام سے عرب کی حدود کے اندر. طائف دراصل عرب کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ طائف تو ملک شام کا ایک حصہ ہے. دعا ابراہیمی کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل امین کو حکم دیا، اور جبرائیل امین نے اردن کے قریب سے ایک شہر کو اٹھایا پورا، اور اٹھا کر کے ان کو مکۃ المکرمہ لائے، کعبۃ اللہ کے ساتھ طواف کروائے، اور کعبۃ اللہ سے تقریباً 35-40 میل کے فاصلے پر وہ ملک شام کے شہر کو وضع کر دیا. اسی لیے طائف کو طائف کہتے ہیں، طواف کرنے والا، چونکہ اس زمین نے کعبہ کا طواف کیا تھا. اور یہ اصلاً عرب کی زمین نہیں ہے، یہ ملک شام کی زمین ہے. اسی لیے پورے عرب کے اندر یہی طائف میں شاندار جو ہے، یہاں مکہ کے اطراف میں شاندار باڑیاں، پھل فروٹ اور جو میوے وہاں ہوتے ہیں وہی میوے یہاں ہوتے ہیں. موسم بھی ملک شام جیسا، مکہ میں سخت گرمی ہوگی، طائف جاؤ سویٹر پہننے پڑتے ہیں. مکہ میں ایئر کنڈیشن میں گرمی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے آدمی کو، طائف جائیں گے ڈبل ڈبل لحاف اوڑھنے پڑیں گے. شام میں انجیر ہوتے ہیں، طائف میں بھی انجیر ہوتے ہیں. جو موسم شام کا وہ موسم طائف کا، جو پانی ندی اور جو ہے پھلوں کی بہتات شام میں، ساری کی ساری طائف کے اندر. یہ ہے ملک طائف، شام سے ایک شہر کو منتقل کر کے یہاں پہنچا دیا گیا. وکان اقفر، حالانکہ یہ تو سب چٹیل علاقہ تھا، کھیتی بھی نہیں تھی، وہاں پانی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو یہاں منتقل کر کے آباد کر دیا. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے، ورزق اہلہ من الثمرات کی، کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پھل فروٹ ہوتے ہیں، دعائے ابراہیمی کی برکت سے وہ کھینچے کھینچے مکۃ المکرمہ پہنچائے جاتے ہیں. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، پوری دنیا بھر کے پھل اور دیگر پیداوار یہ مکۃ المکرمہ دعا ابراہیمی کی برکت سے پہنچائی جاتی ہے. اور مکہ کے مارکیٹ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں آسانی سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کہ ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہو. کیسی محتاج دعا مانگی، کہ اللہ یہ پھلوں کی روزی کس کو دینا، جو مکہ کا رہنے والا ہو اور ایمان والا ہو، ان کو پھلوں کی روزی دینا. تو جواب کیا ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذرا الگ جواب ملا. یہ من آملا یہ من اہلہ سے بدل ہے، ورزق اہلہ سے یہ بدل واقع ہو رہا ہے، کہ من آمن یعنی مکہ کے باشندوں میں سے. اور دعا میں ایمان والوں کی تخصیص کیوں آئی؟ اسی لیے کہ لا ینال عہد الظالمین کی موافقت کرنے کے لیے، کہ اس سے پہلے جب آپ نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں نہیں، کافروں کو امامت کا منصب نہیں ملے گا. اسی لیے یہاں پھل مانگتے وقت پر بھی آپ نے دعا کی کہ اللہ صرف ایمان والوں کو دینا، دوسروں کو مت دینا. تو یہ ایمان والوں کی تخصیص پھلوں والی دعا میں، یہ لا ینال عہد الظالمین کی موافقت میں ہے. لیکن دونوں میں ایک فرق تھا، وہ فرق اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہاں امامت دینیہ مراد ہے، یہاں دنیاوی روزی مراد ہے. اور دنیاوی روزی کے اندر ہم نے معاملہ عام رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کو بھی ہم روزی دیں گے، کافروں کو بھی ہم روزی دیں گے. اسی لیے کہ وہ روزی کے معاملے میں رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. روزی اور دنیاوی نعمتوں کے بارے میں ہر ایک کا وہ رب ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اسی لیے فرمایا کافروں کو بھی پھل تو دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا میں ان کو تھوڑی مدت تک کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا. تشدید تخفیف دونوں طرح کی قرات آئی ہے. فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ دنیا میں روزی دے کر کے تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا. کتنا؟ جتنی اس کی زندگی ہے اتنا. جتنی زندگی ہے اتنا میں اس کو کافر کو پھل پہنچاؤں گا. ثم اضطروه پھر میں اس کو آخرت میں زبردستی کھینچ لوں گا, مجبور کر کے کھینچ لوں گا. الی عذاب النار جہنم کی آگ کی طرف, اور جہنم کی آگ سے اس کو چھٹکارے کا پناہ کی جگہ ملے گی نہیں. وبئس المصیر اور وہ جہنم کی آگ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کافروں کی میں سے بعضو کی عمر تو بہت لمبی لمبی ہوتی ہے, پھر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا کیوں فرمایا گیا؟ قلیل سے مراد ہے یہاں مدت حیات, اور بعض کافروں کی مدت حیات بہت لمبی لمبی ہوتی ہے, پھر کیوں قلیلن سے اس کو تعبیر کیا گیا؟ جواب, کافر کی زندگی مدت حیات کتنی بھی لمبی ہو جائے لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ قلیل ہے, اسی لیے اس کو کہا گیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جی,
جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب آپ کے شوہر کو امن والا بنا دیجیے, تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو قابل احترام بنا دیا. اس میں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے گا, نہ کسی انسان کو کسی شخص پر ظلم ہوگا, نہ حرم کے جانور کا شکار کیا جائے گا, نہ اس کی گھاس کو اکھاڑا جائے گا. اور وہاں کے ابراہیم السلام نے وہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کیے. تو اللہ تعالیٰ نے طائف کو شام سے منتقل کر کے دعا قبول فرمائی, حالانکہ وہ پہلے چٹل میدان تھا جس میں نہ کوئی کھیتی تھی نہ پانی تھا. اور وہ شخص جو ان میں سے ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر, یہ من آمن منہم یہ اغنم سے بدل ہے, اور مومنین کو دعا میں خاص کیا ہے لا ینال احد الظالمین کے, اللہ تعالیٰ کے فرمان لا ینال احد الظالمین کے موافقت کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رزق روزی دوں گا اس شخص کو بھی جو کافر ہے, اور میں ان کو دنیا میں روزی مزے اڑانے دوں گا. امت کی اور تشہیر اور تفریح دونوں تیراک کے ساتھ ہے, یعنی تھوڑی مدت کے لیے, یعنی ان کی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے. پھر میں اس کو پہنچاؤں گا, یعنی میں ان کو آخرت میں کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف.
الجا کے معنی مجبور کرنے کے بھی آتے ہیں. جی,
پھر اسے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں پائیں گے, اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہاں اگرچہ القواعد ہے لیکن مراد ہے مکمل مکان. قواعد کا ترجمہ کیا سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادیں یا دیواریں, لیکن مراد ہے مکمل کعبۃ اللہ کی عمارت. یہ آیت کریمہ میں مراد ہے. ایسے اگر دیوار دیکھنے جاؤ نا تو اس پر بھی قواعد کا لفظ صحیح ہے استعمال کرنا. قواعد بنیاد کو کہتے ہیں, بنیاد کو معنی پائے, لیکن دیوار کو بھی قواعد کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے والی جو دیوار ہوگی وہ اوپر والی نیچے والی جو اینٹ ہوگی وہ اوپر والی اینٹ کے لیے پایا بنے گی. پوری دیوار میں یہی سلسلہ, ہر نیچے والی اینٹ اوپر والی اینٹ کے لیے پایا. کہ نیچے والی اینٹ نہ ہوئے تو ہوا میں معلق تھوڑی اوپر والی اینٹ رہے گی. اوپر والی اینٹ رہی کیوں؟ نیچے والی اینٹ ہی اسی لیے. وہ یا نیچے والی اینٹ پایا بن گئی اوپر والی اینٹ کے لیے, اس لیے اس پر بھی قواعد کا لفظ صحیح ہے. تو جب حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی عمارت کو, اس کی بنیاد کو یا اس کی دیوار کو اٹھا رہے تھے, اس کا تعلق بھی یرفعو سے, اور ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے. اسماعیل کا ہاتھ ابراہیم کے اوپر ہے. اب یہ موقع چونکہ دعا کی قبولیت کا ہے, اس لیے کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں, اور دونوں نبی ہے اور مخلص ہے اعلیٰ درجے کے، اس لیے اتنی ساری قبولیت کی گھڑیاں جمع ہو گئی۔ ایک تو خدا کا گھر بن رہا ہے، وہ ایک مقبول عمل، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں وہ ایک مقبولیت، اور دونوں بنانے والے نبی وہ بھی قبولیت والی شخصیت، اس لیے اتنی ساری قبولیت سے فائدہ اٹھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی دعائیں مانگی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تکمیل کے اوپر۔ پہلی دعا کیا مانگی؟ اے ہمارے رب، ہم سے اس تعمیر کی خدمت کو قبول فرما دیجئے، بنا انا، جو ہم عمارت بنا رہے اس کو قبول فرما لیجئے۔ دیکھیے، یہاں مطلق رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ اللہ جو ہم عمارت بنا رہے ہیں وہ بھی قبول فرما لیجئے، ہماری دوسری عبادتوں کو بھی قبول فرما لیجئے، ہماری دعا کو بھی قبول فرما لیجئے، تعمیم افضل ہے، تاکہ ہر طرح کی عبادت اور نیکیاں اور دعائیں اور تعمیر سب اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے۔ ربنا تقبل منا، اس سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا نیک عمل انسان کرے اس کے اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہونے کی دعا کرنی چاہیے، یہ حضرت ابراہیم کے طرز سے معلوم ہوا۔ حالانکہ وہ مخلص ہے، نبی ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے، پھر بھی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی نیک عمل آدمی کرے اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر کہا کہ اللہ، آپ تو ہماری دعا والی بات کو اور دوسری باتوں کو سننے والے اور ہمارے عمل کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں، یہ سب سے پہلی دعا ہو گئی۔ جی،
اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد یا دیوار اٹھا رہے تھے، یہ مینل میں کے متعلق یتواؤں سے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور اسماعیل کا عطف ابراہیم علیہ السلام پر، اور وہ دونوں دعا کر رہے تھے، ہمارے رب ہماری طرف سے سیوان کو قبول فرما دیجیے، جیسے تو ہی باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے رب، آپ ہم کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی اور نبی اعلیٰ درجے کے مسلمان ہوتے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں، آپ کو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ اللہ، کیا مطلب یہ دعا کا؟ نمبر ایک، دوام علی اسلام مراد ہے، یعنی جس طرح آج تک کی زندگی اسلام اور اطاعت پر گزری، آئندہ زندگی بھی اسلام اور اطاعت پر گزرے، یہ مداومت مراد ہے۔ نمبر دو، ترقی علی اسلام مراد ہے، کہ مذہب اسلام کے تو بہت سارے شعبے ہیں، اللہ ہم کو اسلام میں ترقی عطا فرما، ہر گھڑی ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ترقی کرتے رہے، تو ترقی مراد ہے اس کے اوپر۔ اور ساتھ ساتھ کے اندر اسلام پر حسن خاتمہ بھی اس میں شامل ہے، کہ اسلام کے اوپر ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہوئے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت آپ اپنی فرما بردار بنا دیجئے۔ جس طریقے سے اپنے لیے اطاعت اور اسلام کی آپ نے دعا کی، اپنی اولاد کو بھی آپ دعا میں شامل کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اولاد میں ایمان اسلام باقی رہے ہوئے، اس کی دعا اور کوشش کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل یہاں پر کیا۔ دوسری بات یہ کہ اشکال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ من ذریتنا کیوں کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اللہ ہماری اولاد میں سے بعض کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، سیوتی نے من کو تبعیض لیا، بعض کو مسلمان بنا دیجئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ نعوذ باللہ خلیل اللہ نے بخل سے کام لیا، تمام اولاد کو اسلام والی دعا میں شامل نہیں کیا، بعض اولاد کو اللہ مسلمان بنا دیجئے، جوابی بخل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے لا ینال عہد الظالمین، کہ آپ کو معلوم ہے وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہے کہ اولاد میں تمام کے تمام مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، اسی لیے آپ نے جو ہے یہ دعا کے اندر من تبعیضیہ اپنائی کہ اللہ میری اولاد میں سے بعض کو آپ مکمل فرما بردار بنا کے رکھے، چونکہ بہت سارے نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، یہ لا ینال عہد الظالمین سے آپ کو پتہ چل گیا تھا، اسی لیے وحی کی بنیاد پر آپ نے بعضوں کے لیے یہ دعا مانگی ہے، یہ دعا میں نعوذ باللہ بخل نہیں ہے، یہ اس کی توجیہ کی جائے گی۔ امتم مسلمت اللہ، امت کہتے ہیں جماعت کو، اور کبھی کبھی امت بول کر فرد واحد بھی مراد ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امہ، وہاں امہ کا لفظ فرد واحد کے لیے استعمال ہوا۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ارینا، ایسے تو ظاہری رویت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، رویت بصری، آنکھ سے دیکھنا، لیکن علمی رویت، کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو سمجھنا، رویت بصارت، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بہت سے مفسرین نے یہاں پر ارینا سے علمی رویت مراد لی ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا، وہ ارینا مناسکنا، حج کیسے کرنا اے اللہ ہم کو سکھلا دیجئے، مناسک شرائع عبادتینا، ہماری عبادت کے احکام اور مسائل آپ ہم کو سکھلا دیجئے، کہ عبادت کے کیا احکام اور کیا مسائل ہوا کرتے ہیں، وہ جو ہے آپ ہم کو بتلا دیجئے۔ اب یہاں اگر رویت سے رویت بصر مراد ہو تو پھر کیا مطلب لیں گے کہ حج کہاں کہاں کرنے کی، وہ مقامات ہم کو آپ دکھلا دیجئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل امین نے بتلا دیا کہ مینا کہاں ہے، مزدلفہ کہاں ہے، عرفات کہاں ہیں، اور اس کی حد بدایہ و نہایہ کہاں ہیں، یہ سب چیزیں حضرت جبرائیل نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دی۔ وارنا مناسکنا، کہ حج کہاں کرنے کی، حج کرنے کے مقامات، حج کرنے کی جگہیں آپ ہم کو بتلا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دی۔ جب ساری کی ساری چیزیں بتلائی تو مکہ المکرمہ سے نکلیں گے تو پہلے مینا آئے گا، مینا یہاں شروع ہوگا یا ختم ہوگا، پھر آگے چلے مزدلفہ بتلایا، مزدلفہ یہاں شروع ہوگا یا ختم ہوگا، اخیر میں عرفات آتا ہے، تو وہاں تک لے گئے جبرائیل امین حضرت ابراہیم کو، اور وہاں لے جا کر کے عرفات کی حدود بتلائی، بدایا عرفات ہینا، نہایا عرفات ہینا، سب چیزیں بتلا دی، اور بتلانے کے بعد اخیر میں جبرائیل امین نے پوچھا حل عرفت المناسک، کہاں حج کرنے کی وہ جگہ پہچان لی، دیکھ لی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا عرفت عرفت، تو جس جگہ کھڑے ہو کر کے کہا عرفت، اس جگہ کا نام بن گیا عرفات۔ یہ بھی ایک وجہ تسمیہ مفسرین نے لکھی ہے۔ وارنا مناسکنا، تو مناسک سے بعض لوگوں نے دوسرے تمام احکام شریعت، احکام عبادت مراد لیے، اور بعض لوگوں نے جو ہے حج کے احکام مراد لیے۔ وتب علینا، اور اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ بڑے توبہ کو قبول کرنے والے اور جو ہے بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ توبہ کا بھی سوال کیا، ما اسمتی ہی ما، حالانکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں معصوم ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کا سوال کر رہے ہیں، کیوں یہ تو واسطہ سوال کیا؟ تواضعا، بڑوں کی بات بڑی ہوا کر کے، وہ معصوم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کمی کوتاہی والا سمجھ کر کے اللہ سے توبہ کیا کرتے ہیں، یہ ہے تواضع کا مطلب. اور دوسرا جواب، وہ تعلیما لذریتہما، تاکہ اپنی اولاد کو تعلیم ہو جائے کہ تمہارے ابا ابراہیم اور اسماعیل معصوم ہونے کے باوجود اللہ سے توبہ کی دعا کر رہے ہیں، تو تم دوسری اولاد تھوڑے ہی معصوم ہو، تمہیں تو بدرج اولاد توبہ کرنی چاہیے. تو بعد والی اپنی اولاد کو توبہ کی تعلیم دینے کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے توبہ کی دعا مانگی. جی
ہمارے رب، آپ ہم کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے، اور ہماری ذریت میں سے یعنی ہماری اولاد میں سے ایسی جماعت بنائیے جو تو آپ کے فرما بردار ہو. اور یہاں بھی تبریز دیا ہے اور اس کو لایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان لا ینال عبد الظالمین کے آگے آنے کی وجہ سے. اور آپ ہم کو سکھا دیجیے ہمارے عبادت کے طریقے، یعنی ہماری عبادت کے احکام یا ہمارے حج کے طریقے، اور آپ ہماری طرف اور آپ ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے، جیسے کہ آپ توبہ کو قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے توبہ کا سوال کیا باوجود یہ کہ وہ معصوم تھے، تواضعاً تھا یہ سوال.
حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب آپ کے پیر مبارک کے اوپر ورم آ گیا تب، تو کہ آپ جو ہے اتنی مشقت اٹھاتے ہیں عبادت میں، تو آپ نے فرمایا فلا کن عبدن شکورا. جی
اور یہ سوال کرنا اپنی ذریت کی تعلیم کے لیے بھی،
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ تیسری عظیم، چوتھی عظیم الشان دعا ہے. پہلی ہو گئی ربنا تقبل منا، دوسری ہو گئی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، تیسری ہو گئی وارنا مناسکنا، اور چوتھی ہو گئی وتب علینا، پانچویں نمبر پر ہے ربنا وبعث فیہم. معلوم ہوا کہ کوئی ایسی دعا کی قبولیت کی گھڑی یا دعا کی قبولیت کی جگہ مل جاوے تو اس کی قدر کر کے آدمی کو ضروری ضروری دعائیں مانگ لینے کی. جب بھی کوئی ایسا موقع میسر ہو کہ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے یا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے دعائیں مانگ لینی چاہیے. اور یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تکمیل کا موقع تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھا کر سب اہم اہم دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگ لی. اے ہمارے رب، آپ بیت اللہ کے باشندوں میں سے، یعنی مکہ کے باشندوں میں سے، مکہ والوں میں ایک رسول بھیجیے، ایک رسول کو مبعوث فرمائیے. اور رسول سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت با سعادت کی دعا. اس لیے تو حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہوں جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت پر مجھے اللہ سے مانگا تھا. وبشرا عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ جو انہوں نے خوشخبری دی تھی. ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ورویا امی، اور میری ماں کا میں خواب ہوں جو ماں امینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے دیکھا تھا. تو یہ پورا حدیث کے اندر مضمون موجود ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی. وقد اجاب اللہ دعاہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خلیل اللہ کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور حضور کی بعثت با سعادت مکہ والوں کے اندر ہوئی. اب نبی کے کام بھی اسی وقت بتلا دیے گئے کہ آخری نبی دنیا میں آ کر کیا کریں گے، کن مقاصد کے لیے ان کی بعثت ہوگی. قرآن میں یہ آیت جو ہے تقریباً چار مواقع کے اوپر آئی ہے، تقدیم تاخیر کے ساتھ، لیکن ہر جگہ یتلو علیہم مقدم ہی ہے. بعد والی چیزوں میں تقدیم تاخیر ہوئی ہے. یہ چاروں آیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد کو بتلانے والی ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو کن کن مقاصد کو لے کر کے دنیا میں بھیجا. پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں کے سامنے آپ کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کے سناوے. تلاوت آیات یہ سب سے پہلا اہم ترین بعثت کا مقصد ہے. اور تلا یتلو کے معنی آتے پیچھے چلنے کے، اور تلاوت میں ہے نقل کی اتباع ضروری، کہ جیسا جبرائیل نے اللہ کی آن سے آ کے حضور کو پڑھ کے سنایا، حضور نے ایسا پڑھ کے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے ایسا پڑھ کے تابعین کو سنایا، اس طریقے سے نقل ادائیگی الفاظ میں یہ لازمی ہے یتلو علیہم آیاتی کا. اب یہ تلاوت کتاب کے جو پہلے نمبر کا مقصد ہے، اس زمانے میں اس کو پورا کرنے کی تین شکلیں. نمبر ایک، ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم. نمبر دو، حفظ کی تعلیم. نمبر تین، تجوید و قراءت کی تعلیم. یہ تینوں شعبے متعلق ہے یتلو علیہم آیاتی. وہ یا حضور کی بعثت کا اول مقصد یہ تین جگہ پورا ہو رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب اللہ سکھلائے، مراد ہے احکام قرآنیہ سکھلانا، معانی کو سکھلانا کتاب اللہ کے. اور یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے درس قرآن کے ذریعے سے. قرآن کا درس، ترجمے کا، تفسیر کا، خصوصی، عمومی، ہر طریقے سے جو ہے یہ مقصد پورا ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ والا مقصد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بعد سعادت کا دوسرے نمبر کا اہم ترین مقصد. وَالْحِكْمَةُ، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حکمت سے مراد ہے سنت، حدیث پاک مراد ہے، یعنی وحی غیر متلو. قرآن کے الفاظ وحی متلو، اور والحکمت وحی غیر متلو، اس سے حدیث کی حجیت بھی ثابت ہو گئی. اور سنت کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے تیسرے نمبر کا اہم ترین مقصد ہو گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے فہم قرآن، بعض کہتے ہیں کہ دین کی سمجھ، بعض کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے ٹھیک ٹھاک بات، بعض کہتے ہیں کہ حکمت کہتے ہیں کسی چیز کو موقع محل کے اعتبار سے بیان کرنا، کہ اس نے بڑی حکمت کی بات، یعنی عین موقع محل کے اعتبار سے بات کی، یہ بھی ایک معنی ہے. اور بعضوں نے حکمت سے مراد لفظ قرآن ہی کو لیا، گویا کہ مقرر آیا تاکید کے واسطے. اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کا مطلب بیان کیا من الاحکام فقہ، کہ قرآن اور حدیث میں سے احکام کو مستنبط کر کے تیار کیا جائے. احکام معافی من الاحکام، کے قرآن مجید کے اندر جو احکام آئے ہیں، جو مسئلے مسائل آئے ہیں، وہ ہیں من الحکمہ. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے. دیکھو دو معنی آتے ہیں زکاۃ کے، بڑھنا، صاف کرنا. یہاں بڑھنے والا معنی مراد نہیں ہے نما ینمو والا، بلکہ یہاں صفائی کا معنی مراد ہے. صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہر کی، ایک باطن کی، یا دونوں صفائی مراد ہو سکتی ہے. اگرچہ یہاں پر جو ہے باطنی صفائی زیادہ مراد ہے. وہی زکیہم، کہ باطن کو شرک اور کفر سے پاک کرے. زمانے جاہلیت کے اندر جو شرک اور کفر کی آلودگی، گندگیاں تھیں، اس سے لوگوں کے باطن کو صاف کیا جائے. اور ظاہری صفائی بھی، چونکہ مکہ والے تو بوجھ ہیں اور بالکل گندے میلے کچیلے رہتے تھے، وہ ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے صفائی کا طریقہ ان کو بتلایا کہ صفائی کیسے کرنی، کہ ان کو تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا، حضور نے آ کے استنجے کا طریقہ بھی بتلایا۔ تو ہر اعتبار سے وہ گوجے گندے میلے کچیلے رہتے تھے، حضور نے آ کر کے ان کو صفائی اور نظافت سکھلائی، دل کی صفائی بھی ظاہری صفائی بھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ بڑے زبردست بڑے غلبے والے اور اپنے ہر کام میں بڑے حکمت والے ہیں۔ جی
ہمارے رب آپ گھومنے یعنی اہل مکہ میں ایسا رسول مقبول فرمائے کہ انہی میں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جو ان کے سامنے آپ کی آیت یعنی قرآن تلاوت کریں گے اور ان کو کتاب یعنی قرآن سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں یعنی جو اس میں احکام وہ سکھائیں گے اور ان کو پاک صاف رکھیں گے۔
اس لیے جب بیان کرنے کھڑے ہو کہ حضور کی بعثت کے مقاصد کیا، تو یہ آیت بیان کرنے کی، یہ حضور کی بعثت کے مقاصد۔ اب کہیں پر یزک کی ہم پہلے ہیں اہمیت کو بتلانے کے واسطے، اور یہ ویزک کی ہم جو ہے تکمیل ہو رہی ہے خانقاہوں کے ذریعے سے، اس زمانے میں اس کی تکمیل کا بہترین مرکز خانقاہ، ویزک کی ہم دلوں کی صفائی اور والحکمہ، یہ درس حدیث آ گیا، درس فقہ آ گیا، اور ویعلمہم الکتاب میں درس قرآن، درس ترجمہ، درس تفسیر آ گیا، یتلو علیہم کے اندر مکتب، درجہ حفظ، تجوید و قرات آ گیا، یہ سب ہے بنیادی مقاصد۔ چلو
یقیناً آپ زبردست ہیں اپنے غلبے والے اور حکمت والے اپنی صلاح میں۔
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ سمیع یسمعو کا فعل رغبت کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن ان سلا ہو تو اعراض کرنے کے معنی کے اندر آتا ہے، یہاں ان سلا آیا اسی لیے اعراض کا معنی اس آیت کا کیا جائے گا۔ شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ بہت بڑے یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، تورات کے حافظ تھے، ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام تھا مہاجر، دوسرے کا نام تھا سلیمہ۔ جب آپ ایمان لے آئے تو دونوں صاحبزادوں کو بھی دعوت دی کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی کلمہ پڑھ لو، دونوں کو دعوت ایمان دی۔ تو آپ نے ان دونوں کو تورات کی عبارت پڑھا کے سمجھایا کہ دیکھو تورات میں اس طرح عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ میں اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی کو مبعوث کروں گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا، جو بھی اس نبی پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا، جو بھی اس نبی پر ایمان لانے سے انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا، اس کے اوپر لعنت ہوگی، وہ ملعون ہو جائے گا۔ یہ عبارت پوری تورات میں سے کھول کر کے آپ نے پڑھائی اپنی اولاد کو۔ جب دونوں بچوں نے یہ عبارت سنی تو سلیمہ نام کا آپ کا بیٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، اور مہاجر نام کا جو آپ کا بیٹا ہے وہ ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے، میں ایمان نہیں لاتا ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے بارے کے اندر نازل ہوئی، اگرچہ نزول خاص ہے لیکن مفہوم اور معنی اس کا عام ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، یعنی حضرت ابراہیم کی ملت سے اعراض وہی کرے گا جو گانڈا ہوگا، اِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ فَيَتْرُكُهَا، یعنی ملت ابراہیمیہ جو ملت توحید ہے اس کو چھوڑنے کا کام کون کرے گا؟ من سفیہ نفس، جو پاولی ہوگا وہی یہ کام کرے گا، پاگل کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کرے گا۔ نفس، سفیہ نفس کا معنی اپنے نفس کو نقصان اور جہالت میں ڈالے وہی آدمی یہ کام کاج کرے گا. جہل انہا مخلوقت للہ تعالی, جو آدمی اس بات سے جاہل اور ناواقف ہو کہ وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے. جو آدمی یہ نہیں جانتا کہ خالق کی عبادت کرنا ضروری اور اللہ اس کے خالق, لہذا اللہ کی عبادت کرنا ضروری, وہ سب سے بڑا جاہل بے وقوف. او استخف بها, شریعت کے احکام توحید وغیرہ کے ساتھ استخفاف اور مذاق اور توہین تذلیل آمیز رویہ اختیار کرے, وہ آدمی بھی بہت بڑا نادان اور بے وقوف کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ دیکھو, دو چیز ہے, ایک ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنا اور دوسرا ہے اس کی مذاق اور انکار کرنا. عمل نہ کرنا برا ہے لیکن اتنا خطرناک نہیں, انکار کرنا, مذاق کرنا, استخفاف کرنا یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ کیا توحید, اللہ کا مندر کا, اللہ کی شکل کیسی, اللہ کہاں رہتے ہیں, کہاں ہے اللہ تعالیٰ, اس طرح کی مذاق کے انداز کے اندر کلام کرنا یہ استخفاف کہلاتا ہے, توہین اور تذلیل کہلاتی ہے اور یہ نہایت خطرناک چیز ہے. تو جو آدمی اس طرح کا معاملہ کرے تخفیف کا, توہین کا, استخفاف کا, وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, حالانکہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چن لیا تھا, اصطفینا اخترناہو چن لیا تھا, فی الدنیا دنیا میں بھی, دنیا میں چن لیا تھا یعنی رسالت کا تاج پہنایا, اپنا خلیل بنایا. خلیل کے معنی جو محبت دل و جان میں پیوست ہو گئی ہو, گویا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی تعلق تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آخرت میں بھی نیک بندوں میں ہوں گے. کیا مطلب آخرت میں نیک بندوں کے اندر ہونے کا, دنیا میں بھی نیک بندوں میں ہے, آخرت میں بھی نیک بندوں میں ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کے صالحین بندوں کو جو درجات عالیہ سے نوازا جائے گا ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی درجات عالیہ خصوصیت کے ساتھ عنایت کیے جائیں گے. الذین لہم الدرجات العلا, جن کے لیے اونچے اونچے درجات ہیں وہ درجات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ دیے جائیں گے. دیکھو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, کسی انسان کی کوئی بہت بڑی فضیلت بیان کرو تو چھوٹی والی فضیلت پر نظر نہیں ہوا کرتی ہے. جیسے کہے کہ ہاں جناب تو علامہ وقت ہے, بہت بڑا علم ہے آپ کا, تو جب آپ کے لیے علامہ وقت کا لقب آیا تو عوام کی نظر کے اندر جو ایک چھوٹا لقب ہے حافظ صاحب, تو کہ یہ علامہ پتہ نہیں حافظ ہے کہ نہیں ہے, یہ کیا ضرورت ہے پوچھے کہ حافظ ایک علامہ ہے, یہ کیا کم ہے. اللہ مستقل فضیلت حفظ کیے وہ بھی ان میں موجود ہے. تب صالحیت بظاہر ایک چھوٹا مقام ہے, نبوت اور استفا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے, تو اس اعلیٰ ترین مقام کے ساتھ صلاح والا مقام جو دنیاوی اعتبار سے ایک چھوٹا مقام ہے نبوت کے مقابلے کے اندر, وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے یوں تعبیر بھی کرتے ہیں کہ صلاح کلی مشکک ہے, اس کے مختلف درجات ہیں, اس کا ایک اعلیٰ ترین درجہ اگر دیکھنے جاوے کہ انسان بہت بڑا صالح ہے, بہت بڑا صالح یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت بھی پہنایا ہے. تو یہ ہیں وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. جی,
اور کون ہے یعنی کوئی نہیں جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے کہ اس کو چھوڑ دے, مگر وہی آدمی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف اپنا لی ہو.
اس لیے دنیا میں جو آدمی یوں کہتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں اور موحد نہیں ہے تو ہوشیاری کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس آیت کی روشنی میں اس لیے کہ اس آیت میں عقل مندی، ذہانت، ہوشیاری کا معیار توحید کو بتلایا گیا. جی،
اور اس بات سے لاواقف ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا واجب ہے.
وہ اقبال کے پورے اشعار ہیں نا، لمبے چوڑے، اس کے آخر کے اندر یہ کہا ہے نا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یعنی یہ شعاؤں کے ذریعے سے اسپیس میں اڑ رہے، چاند پہ جا رہے ہیں، منگل پہ جا رہے ہیں، مریخ پہ جا رہے ہیں، لیکن زندگی کی شب تاریک یعنی دل کے کفر کے اندھیروں میں تو پہلے اجالا کرو. زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، جس نے اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. یہ کیوں، ایسا کیوں، فلانا کیوں، ریسرچ، ڈسکوری، لیکن جو حقیقی نفع نقصان ہے آخرت کا، توحید کا، ایمان کا، اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا. چلو،
اور اس کو دلیل کر رکھا ہے، اور ہم نے اس کو دنیا میں، ہم نے ان کو دنیا کے اندر منتخب کیا اس طرح کی اور اسی کے لیے، بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوتے جن کے لیے اونچے اونچے درجات.
کل سے یہ پنکھا بھی بند کر دیا.